بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام زماننا أجل الله في فرجه أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں تشیع کی ترویج و تبلیغ کا وظیفہ انجام پانا چاہیے. ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں مظلومیت نے اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے. محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں سید الشہداء کی قربانی نے رہتی دنیا تک امامت کی حقانیت کو اپنی جگہ پر ثابت کیا ہے. اور انداز اور زبان مظلومیت کی زبان ہے اور اس مظلومیت کی زبان نے وہ کام کیا ہے جو بڑی سے بڑی تلوار نہ کر سکی. لہذا اسی مہینے کی آمد کی روشنی میں ہم نے جو موضوع اپنایا ہے وہ یہ کہ شیعہ ہوتا کون ہے اور شیعہ کے وظائف کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ محرم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا بہت بڑا وقت اس پر صرف کرتے ہیں. ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں جو جانتے ہیں کہ 70 سال 50 سال سے وہ عزاداری کر رہے ہیں اور کم از کم اگر 2.25 مہینے بھی لگائیں تو ہمارے سال کا اچھا خاصا وقت اس عزاداری پر صرف ہوتا ہے. لیکن کیا عزاداری سے وہ مقصد جو کہ سید الشہداء کا تھا ہم حاصل کر پائیں؟ کیا آج ہماری عزاداری ہم کو وہ مقصد ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس مقصد کے تحت سید الشہداء نے وہ عظیم قربانی انجام دی کہ جو تاریخ میں انجام نہیں پا سکی؟ کیا شیعت اسی طرح سے ترویج و تبلیغ ہوتی ہے جس طرح کے ہونا چاہیے؟ کیا اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو امام کی مظلومیت اس طرح سے دنیا کے سامنے آتی ہے کہ جو کہ واقعاً امام کی مظلومیت اس وقت موجود تھی؟ اگر دقت سے نظر کریں تو ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی ترین وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں شیعہ اور شیعت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آیا. اصل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ شیعہ ہوتا کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ہم نے قرآن اور اہل بیت سے نہیں لیا. ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ شیعہ ہوتا کون ہے. ہم نے اہل بیت سے نہیں سنا کہ شیعت کی تعریف ہے کیا. ہمیں اگر بتایا تو ایسے لوگوں نے بتایا کہ جو اپنا مفاد رکھتے تھے. ان لوگوں نے اس شیعت کو انحراف پر ڈال دیا. شیعہ یا شیعت علم کا نام ہے. شیعت کی تعریف جہالت سے کی گئی. شیعہ یا شیعت عمل کی طرف جاتی ہے لیکن بے عملی کو شیعت کا خاصہ بنایا گیا. شیعہ اور شیعت عبادت اور قرب الہی کو مانگتی ہے لیکن شیعت کو خدا سے دور کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ شیعہ اور شیعت کی تعریف نہ قرآن سے پوچھی نہ اہل بیت سے لی. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ شیعہ کون ہے اور شیعت کیا ہے، اور اہل بیت، امیر المومنین اور دیگر ائمہ اس شیعت کو کس طرح سے بیان فرماتے ہیں. قرآن جو آیت ہم نے سرنامہ کلام میں پیش کی، اس کی شان نزول یہ ہے، اور کسی ہماری کتاب سے میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا، سیوطی نے در المنصور میں ابن اساکر سے یہ روایت نقل کی ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری اس کے راوی ہیں. اور اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ ایک دن جناب رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں امیر المومنین دروازے سے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ نے فرمایا کہ الذی نفسی بیدہ، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یعنی آغاز یہاں سے کیا کہ الذی نفسی بیدہ، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رسول نے کہا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہے تو شیعہ ہیں. امیر المومنین اندر داخل ہوئے، آپ نے کہا کہ قسم اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ ان ھذا وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامہ، یہ یعنی علی اور اس کے شیعہ روز قیامت کامیاب ہوں گے. آپ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، رسالت کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، خدا نے جبرائیل کو نازل کیا. اور سورہ بینہ کی ساتویں آیت جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ نازل ہوئی، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی خدا نے اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، یعنی شیعت کی تعریف قرآن بتا رہا ہے کہ شیعہ کون ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں. اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں. شیعہ کون ہے؟ وہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے مستقل عمل صالح انجام دیے، اور یہ بہترین مخلوق ہیں. بس اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ امیر المومنین کا ایک لقب پڑا، اور پورے مدینے میں جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے آپ کو لوگ کہتے تھے خیر البریہ، یعنی آپ کا لقب پڑ گیا، جہاں پر بھی جس جگہ تشریف لے جاتے لوگ کہتے کہ یہ بہترین مخلوق ہے، یہ خیر البریہ ہے. بس قرآن نے جو شیعہ کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ یہ شیعہ یعنی علی کے ماننے والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. آئیے ائمہ سے پوچھیں، خود امیر المومنین سے پوچھیں کہ آپ شیعہ کس کو کہتے ہیں. بارہا آپ نے شیعہ اور شیعت کی تعریف کی ہے، بہت سخت باتیں بھی کی ہیں، ان کے چہروں کی طرف بھی نگاہ کرنے کو کہا ہے، ان کے ظاہر کی طرف بھی نگاہ کرنے کو کہا ہے، ان کے باطن کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں. صرف ایک روایت جو کہ نہج البلاغہ کے جو خطوط ہیں ان میں 45واں خط، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر راہرو کو رہبر کی ضرورت ہے، ہر راہرو کو، جو بھی انسان ہے اس کو ایک رہبر چاہیے. لیکن رہبر کیوں چاہیے؟ محبت کرنے کے لیے نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس ہر راہرو کو رہبر ضروری ہے تاکہ اس کی اقتدا کرے اور اس کے نور سے استفادہ کرے. یعنی صرف محبت کافی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے شیعہ اور محب میں فرق ہے. محب دوسرے بھی محب ہیں، ان کے آئمہ نے بھی محبت کا اظہار کیا ہے اہل بیت سے، کسی نے دشمنی نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے. لیکن شیعہ کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو جو پیروی کرے. ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں. یہ تینوں الفاظ اقتدا اور پیروی کی طرف دلالت کرتے ہیں. شیعہ جس کا مطلب ہے پیروکار، مولا ولا یلی سے نکلا ہے، مولا آگے ہوتا ہے، موالی اس کے قدم پر قدم رکھنے والے کو کہتے ہیں. آج موالی کس نام سے مشہور ہے یہ آپ جانتے ہیں. یہ کہاں سے آئی باتیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے جہلا سے لیے. آج موالی کا مطلب جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اصل موالی کون ہے؟ جو اپنے مولا کے قدم پر قدم رکھے اس کو کہتے ہیں موالی. ابھی آپ نے نماز پڑھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی. امام یہ ہستیاں ہیں اور ہم ماموم ہیں. مامومین کا کام کیا ہوتا ہے؟ مامومین امام کی اقتدا کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ عمل انجام دیتا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے اعمال انجام دیتے ہیں. بس چاہے شیعہ ہو، چاہے موالی ہو، چاہے ماموم ہو، اس کو کام کیا کرنا ہے؟ اقتدا کرنا ہے. اور مولا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر راہرو رہبر کا محتاج ہے تاکہ اس کی پیروی کرے اور اس کے نور سے استفادہ کرے. پھر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے اس امام نے اس دنیا سے دو پرانے کپڑوں اور کھانے کے لیے دو نان سے زیادہ استفادہ نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الا انکم لا تقدرون ذلک، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ ہمارا مطالبہ ہے تم سے یہ کام کرنے کا. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ولکن آئینونی بور ان و اشتہاد ان، لیکن میں یہ چاہتا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ میری مدد کرو. کس چیز میں؟ ورا میں، پرہیزگاری میں اور کوشش میں. یعنی خدا سے ڈرو، خوف کھاؤ خدا سے، خدا کی عبادت کرو جس طرح سے تمہارا مولا عبادت کرتا تھا. کوشش اور تلاش کرو، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو جانا، کوشش کرو. وَعِفَّتٍ، اور دیکھو جب فساد ہو تو عفت کا مظاہرہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس فساد میں مبتلا ہو جاؤ. آج جب فساد ہوتا ہے، فساد موجود ہے، جب بات ہوتی ہے کہ جناب آپ اس فساد سے کیوں نہیں بچتے، کہتے ہیں دنیا خراب ہے، دنیا ایسی ہے، کیا کریں، ہم کیسے بچیں. صحیح ہے، کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال جب دنیا پوری دنیا ہی فاسد ہے تو ہم بھی تھوڑے بہت فاسد نہیں. مولا کہتے ہیں نہیں، میری مدد کرو عفت میں، اپنے آپ کو بچا کر رکھو فساد سے، اور یہی تمہارا امتحان ہے. قرآن نے کہا کہ کیوں تمہیں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی ابتدائی آیت جس میں خدا فرماتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اور تمہاری موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم. اس لیے خلق نہیں کیا کہ تم میں جو ہے تم یہ دیکھ سکے کہ تم اعمال نیک انجام دیتے ہو یا نہیں، یہ نہیں کہا. کہا لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے. یہ آزمائش ہے. بس ہمارے پر عذر نہیں ہے اس بات کا کہ دنیا فاسد تھی تو ہم بھی فاسد ہو گئے، نہیں، یہ آزمائش ہے. اور مولا بھی کہتے ہیں کہ میری مدد کرو فساد میں عفت کا مظاہرہ کر کے، وسدادن فقر و فاقہ میں وقار کا مظاہرہ کرو، ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقہ میں اپنی عزت کھو بیٹھو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بس چار چیزیں مولانا نے بیان کی کہ میری مدد کرو ورع اور پرہیزگاری میں، میری مدد کرو کوشش اور تلاش میں، میری مدد کرو عفت میں، اور میری مدد کرو وقار کا مظاہرہ کرنے میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات میں تم اپنی عزت کھو بیٹھو، فساد میں تم عفت کا مظاہرہ نہ کرو۔ ہم شیعت کی تعریف پوچھیں اپنے ائمہ سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں بتانے والے وہ لوگ ہیں، وہ حجت ہیں ہمارے اوپر، نہ وہ جوہلا جو کہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اور اپنی فن سخنوری کے جوہر دکھانے کی وجہ سے ہم سب کو جو ہے وہ لذت ذہنی فراہم کرنے کے لیے آتے ہیں اور بہت کچھ بول کے چلے جاتے ہیں اور ہم بھی سن لیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ ہستیاں حجت ہیں اور ان کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں۔ ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر الا من اتق اللہ، وہ جو تقوی حاصل کرے، واتعہ اور اس اور خدا کی اطاعت کرے، یعنی باطنی طور پر متقی ہونا چاہیے اور مطیع پروردگار ہونا چاہیے۔ ہر شیعہ کو باطنی طور پر متقی ہونا چاہیے اور مطیع ہونا چاہیے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ وما کانوا یعرفونا الا بالتواضع والتخشع، اور ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ شیعہ کی تعریف یہ ہے، شیعہ کی معرفی اور شیعہ کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا مگر اس طرح کہ شیعہ متواضع ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ متواضع ہونا چاہیے۔ ہر شیعہ کو خاشع ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وادا الامانہ، ہر شیعہ کو امانت دار ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہر شیعہ کو کثرت ذکر اللہ، ہر شیعہ کو خدا کا ذاکر ہونا چاہیے، خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ذکر کرنا چاہیے بلکہ مولا کہتے ہیں کہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو عبادت سے کیا غرض، آپ کو عمل کی کیا پروا، جب وہ ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے نماز روزے کی، آپ عیاشی کیجئے، آپ اس دنیا میں مزے کیجئے، وہ آپ کو وہاں بخشوائیں گے۔ عجیب باتیں ہیں اور عجیب اقوال ہیں جو کہ نقل ہوتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سبا آپ کا ایک صحابی ہے، کوفے میں رہتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ شکایت کرتا ہے امام سے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں اور لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، دشنام دیتے ہیں۔ تو یہاں امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو شیعہ کون ہے؟ کہتا ہے مولا آپ بیان فرمائیں۔ امام کہتے ہیں کہ من اشتد ورعہ، شیعہ وہ ہے جس کی ورع اور پرہیزگاری زیادہ ہو، جو خدا سے زیادہ خوف کھاتا ہو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ آج خدا کا خوف بھلا دیا گیا ہے، خدا یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ہو جائے گا وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ شیعہ ہیں، آپ محب ہیں، آپ صرف ان سے محبت رکھیں، سارے مسائل حل ہیں۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کا خون ہماری رگوں میں دوڑا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تو چھٹے امام یہ نہ کہتے کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث شرمندگی نہ بنو، ہماری اولاد ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ کرو کہ لوگ ہماری طرف غلط نسبت دیں. اگر صرف نسلی تعلق ہونا کافی ہوتا تو نوح کے بیٹے کو بھی پناہ مل جاتی، نوح کا بیٹا بھی نجات پا جاتا. جب حضرت نوح نے خدا سے کہا کہ میرا بیٹا، تو قرآن نے کیا کہا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. نوح کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ صحیح ہے تمہارا بیٹا ہے، لیکن انہ لیس من اہلک، خونی رشتہ ہے تمہارا لیکن یہ تمہارا اہل نہیں ہے. بس ہو سکتا ہے کہ جب ہم روز محشر اہل بیت کے سامنے جائیں تو یہ کہیں کہ صحیح ہے تمہارا خونی رشتہ ہم سے ہے لیکن تم ہمارے اہل نہیں ہو. نوح کے بیٹے کا یہ حال کہ اس نے اپنے عمل کے ذریعے سے بیٹا ہونے کے باوجود نبی سے اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو سلمان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم کہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے سے نہیں ہیں، اس شہر سے نہیں ہیں، اس ملک سے نہیں ہیں، دور ہونے کے باوجود اپنے عمل کے ذریعے سے اہل بیت سے اتنا نزدیک کیا کہ اہل بیت نے کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان کا بڑا مقام اور منزلت ہے. سلمان نے بتایا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. ایک واقعہ جو کہ کافی معروف ہے اور یقین یا شاید آپ نے سنا ہو کہ ایک دن مسجد نبوی میں حضرت رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبے کے دوران آپ نے اپنے اصحاب سے سوال کرنا شروع کیا ہے. پہلا سوال یہ کیا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اپنا ہر روز روزے سے گزارا ہو. تو اصحاب میں سے کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا. سلمان نے ہاتھ بلند کیا کہ یا رسول اللہ میں. تو جیسے ہی سلمان کا ہاتھ بلند ہوا کچھ لوگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ ہم نے اس کو دنوں میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے کہا تم خاموش رہو. پھر دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے جب سے ایمان قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی ہر رات پوری پوری رات عبادت میں بسر کی ہو. پھر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. سلمان نے اٹھایا، کہا یا رسول اللہ میں. عربوں کو جلال آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عجم ہم پر تفاخر کر رہا ہے، ہم نے اس کو راتوں کو بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر خاموش کراتے ہیں، کہتے ہیں خاموش. پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے جب سے ایمان قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر روز پورا قرآن ختم کیا ہے. تو پھر سلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں. تو عربوں کو جلال آ جاتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسی باتیں کرتا ہے، سارے دن مزدوری کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے، کہاں سے پورا قرآن ختم کرنا کسی کے بس کی بات ہے، یہ عجم جو ہے وہ ہمیں جلا رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا خاموش ہو جاؤ. سلمان خود جواب دیں گے، کہتے ہیں سلمان تم نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ تم ہر روز روزہ رکھتے ہو. کہتے ہیں رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے آپ نے کہا کہ جس کسی نے مہینے کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے مہینے روزہ رکھا. मैं जब से ईमान लाया हूँ मैंने ये अमल जारी रखा हुआ है, शुरू में रोज़ा रखता हूँ, दरमियान में और आखिर में। तो आपकी हदीस की रोशनी में मैं पूरे महीने रोज़े से होता हूँ। कहा अच्छा, अच्छा ये बताओ कि तुम ये कहते हो कि तुम पूरी रात इबादत में बसर करते हो, ये लोग कह रहे हैं तुम्हें बिस्तर पे सोते हुए देखते हैं। नहीं या रसूलल्लाह, मैंने आप ही से सुना है कि जो भी सोने से पहले वुजू करके सोए वो ऐसा है जैसे उसने पूरी रात इबादत में बसर की। तो मैंने जब से ईमान कबूल किया उस वक्त से इस अमल को जारी रखे हो कि हर रोज़ रात को सोने से पहले वुजू करके सोता हूँ। कहते हैं अच्छा, अच्छा ये बताओ कि तुम हर रोज़ पूरा कुरान ख़त्म करते हो। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने आप ही से सुना है कि अली की मिसाल सूरह तौहीद की मिसाल है, कि जिस तरह से सूरह तौहीद को अगर किसी ने एक दफ़ा पढ़ा तो ऐसा है जैसे उसने एक सुल्स 1/3 कुरान ख़त्म किया, और अगर दो दफ़ा पढ़ा तो ऐसा है जैसे उसने 2 सुल्स यानी 2/3 कुरान ख़त्म किया, और अगर 3 दफ़ा पढ़ा तो ऐसा है जैसे उसने पूरा कुरान पढ़ा। तो मेरा मामूल है कि मैं हर रोज़ 3 दफ़ा सूरह इखलास की तलावत करता हूँ। आपने कहा कि अली की मिसाल सूरह तौहीद की मिसाल है। शिया कौन है? सलमान बता रहे हैं कि जिसने अली को दिल से कबूल किया उसका 1/7 ईमान मुकम्मल हुआ, जिसने अली को ज़बान से कबूल किया उसका 2/7 ईमान कबूल हुआ, और जिसने आज़ा व जवारे और अपने अमल के ज़रिए से अली को कबूल किया उसका पूरा ईमान मुकम्मल हुआ। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस सलमान बता रहे हैं कि शिया कौन है। शिया सिर्फ दिल से मानने वाला नहीं है, शिया सिर्फ ज़बान से अली अली कहने वाला नहीं है, बल्कि शिया वो है कि जो अपने अमल से बताए कि वो अली का मानने वाला है। हमसे कहा जाता है कि आप जो करें आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बदअमालियां करें। क्या मैं आपके सामने एक बात अर्ज करता हूँ वो ये कि कोई एक शख्स कोई एक वाकया ऐसा दिखा दे कि किसी ने कोई गलत फेल अंजाम दिया हो, कोई गलत अमल अंजाम दिया हो, और किसी मासूम ने कहा कोई मसला नहीं है हम तुम्हें सिफात करेंगे पूरी तारीख में। हाँ इसके बरक्स मौजूद है, इसके बरक्स मौजूद है कि गलत फेल अंजाम दिया अइमन ने अपने हाथों से हद जारी की, ऐसा है। नजाशी का नाम आपने सुना है, नजाशी एक मशहूर शायर है जो मदह अहले बैत में मारूफ है तारीख में। अमीरुल मोमिनीन का शदीद मद्दा है, न सिर्फ ये बल्कि इसका पूरा कबीला मौला की मद्दाही के लिए मशहूर थे। एक दिन नजाशी अपने दोस्तों के कहने पर माह रमज़ान के महीने में शराब पीता है, मौला को खबर दी जाती है, मौला फौरन अदालत लगाते हैं और साबित हो जाता है कि नजाशी ने शराब पी है। मौला उसे 80 कोड़ों की सज़ा शराब पीने की सुनाते हैं और 20 कोड़े क्योंकि रमज़ान में पी है इस ये सज़ा सुनाते हैं। मौला सज़ा सुनाते हैं, नजाशी का पूरा कबीला आ जाता है और कहता है कि अगर नजाशी को सज़ा हुई तो ये कबीले की बदनामी है, नजाशी हमारे सरदारों में से है, आपके मद्दाहों में से है, आप इसको सज़ा देंगे, अगर आपने सज़ा दी तो हम आपके मुखालिफ। अब्दुल्ला इब्ने तारिक एक शख्स है, मौला के पास आता है, कहता है कि मैं आपको मशवरा दूंगा और मैं अगर आपकी जगह होता तो नजाशी को सज़ा नहीं देता। मौला एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूँ या कुरान की, कुरान कहता है ए दिलू हुआ अक्रबो ले तकवा, अदल करो کیونکہ عدل تقویٰ سے نزدیک ہے. میں قرآن کی بات ماروں گا اور تاریخ ہی کہتی ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھ سے نجاشی کو 100 کوڑے لگائے. جب نجاشی جیسا آدمی 100 کوڑے کھا سکتا ہے تو ہم کس بات کی امید رکھے ہوئے؟ ہم جو چاہیں کریں, یہ کہاں سے بات آئی؟ یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے آئی ہیں. یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہیں. ہمیں راستہ دکھا دیا ہے, اب ہم اس راستے پر نہ چلیں, یہ ہماری غلطی ہے. راستہ دکھایا ہے انہوں نے, بتا دیا کہ دیکھو اس راستے پر چلنا ہے. بلال سے کسی نے سوال کیا اور بلال نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جو کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. بلال سے کسی نے پوچھا کہ بلال تمہیں آزاد فلانی نے کیا تھا, آزاد کسی خلفاء میں سے کسی نے کیا, کہا کہ تمہیں آزاد فلانی نے کیا تھا, تعریف تم علی کی کرتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ تمہیں اس نے غلامی کی قید سے اتنا بڑا کام کیا, تمہیں تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اور تم احسان فراموشی کرتے ہو. تو بلال نے بڑا عجیب جواب دیا, کہا کہ فلانی نے مجھے دنیا کی قید سے آزاد کیا, علی نے مجھے جہنم کی قید سے آزاد کیا. یہ شیعت ہمیں جہنم کی قید سے آزاد کرنے کے لیے ہے, نہ جہنم میں ڈالنے کے لیے. یہ ہستیاں ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہیں, ہماری امامت کرنے کے لیے ہیں. یہ مولا ہم موالیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں, ہمیں خدا سے نزدیک کرنے کے لیے ہیں, نہ خدا سے دور کرنے کے لیے ہیں. حدیث ہے اور اس حدیث پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ بدترین ہے وہ جو اپنے آئمہ کی سنت پر ایمان رکھے لیکن اس سنت کی اقتدا نہ کرے, بدترین ہیں وہ لوگ. اور آج ہر بدبختی اور مشکل کو اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو آخر میں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے سیرت و کردار سے دور ہیں. اگر کوئی مشکل ہے تو یہ, اور اگر کوئی حل نکلے گا تو وہ بھی اس میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں تو پھر ہمیں انہی در پر جانا پڑے گا, انہی ہستیوں کے در پر جانا پڑے گا, انہی کی پیروی کرنی پڑے گی. اور جس دن ہم نے پیروی شروع کر دی اس دن ہمارے مسائل و مشکلات حل ہو جائیں گے. خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کی حقیقی معرفت حاصل کر سکیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل سکیں. اے خدا ہمیں اپنے دین کی معرفت عطا فرما, اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے ایک ایک حکم پر عمل کر سکیں. اے خدا ہمیں اس دنیا سے صرف اس صورت میں اٹھانا جب ہمارے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں. اے خدا ہم اس وقت اس دنیا سے جائیں جب ہم ہدایت کے راستے پر ہوں. اے خدا ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کو بہترین اجر عنایت فرما, ان کے گناہوں کو بخش دے. اے خدا ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما, جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مومنین اور مسلمین ظلم کے سائے تلے کہیں بھی پس رہے ہیں اے خدا ان کو ظلم سے نجات عنایت فرما. اے خدا ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمارے کردار, ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.
تفی کل سا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها